بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیرافیت سے ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں کی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کا مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں کو۔ سعودی عرب ملک عبداللہ کے بعد اقتدار کی نئی سفارائی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کا آغاز۔ ایٹمی معاملے پر اوباما اور کانگریس کے درمیان اختلافات اور نتن یاہو کی مداخلت میں اضافہ۔ جمہوری اسلامی نے مغربی نوجوانوں کے نام قائد انقلاب کے پیغام پر عالمی میڈیا میں وسیع رد عمل کے ذیل میں لکھا ہے۔ یورپ اور شمالی امریکہ کے نوجوانوں کے لیے قائد انقلاب اسلامی کے پیغام پر عالمی میڈیا میں وسیع رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ سی این این نے اپنی ویب سائٹ پر مغربی نوجوانوں کے نام جمہوری اسلامی کے رہنما کا کھلا خط عنوان سے اس پیغام کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مغربی نوجوانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شارلی ہیبدو کے ذریعے اسلام کے بارے میں فیصلہ نہ کریں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھی اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ انہیں امریکی عوام سے کسی قسم کی مخاصمت نہیں ہے اور ہمیشہ وہ امریکی حکام پر تنقید کرتے ہیں۔ نیو یارک میگزین نے بھی قائد انقلاب اسلامی کے پیغام کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پیغام کو سوشل ویب سائٹوں کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچانے کو عالمی تبدیلیوں پر ان کی گہری نظر کی علامت قرار دیا ہے۔ یمن کے صدر کا استعفی، پس پردہ حقائق، یہ عنوان ہے روزنامہ جمہوری اسلامی میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
یمن میں حالات دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ملک کے صدر منصور ہادی اور ان کے ساتھ پوری حکومت کے استعفے کے خاص معنی ہیں اور اس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ یمن کا بحران اس وقت شروع ہوا جب 6 مہینے قبل حوثیوں نے، جن کی آبادی یمن کی کل آبادی کی 40% ہے اور جنہیں تمام حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، انصار اللہ نامی تنظیم کی شکل میں ایک بڑی ریلی کے لیے صنعاء روانہ ہوئے۔ صنعاء پہنچتے اس ریلی سے یمن کے بہت سے لوگ جڑ گئے۔ اس طرح سے انصار اللہ کی یہ ریلی جب صنعاء پہنچی تو اس کی عوامی طاقت کے سامنے حکومت بے دست و پا ہو چکی تھی، اور پھر حالات اس طرح کے ہوئے کہ ایوان صدر کے اطراف جھڑپیں شروع ہو گئیں اور آخر کار گزشتہ جمعرات کو اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم نے ایک ساتھ استعفی دے دیا، اور پھر یمن کے صدر نے اپنے ایک بیان میں اشارتاً سلامتی کونسل اور خلیج فارس تعاون کونسل سے مداخلت کی درخواست کر دی۔ اس پورے معاملے پر کئی زاویوں سے غور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یمن میں حالیہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یمن کے عوام، خاص طور پر انصار اللہ تنظیم، اپنے حقوق کی بازیابی کا مصمم ارادہ رکھتی ہے اور وہ یمن کے انقلاب کو اس کے راستے سے ہٹنے دینا نہیں چاہتی۔ دوسری بات یہ کہ یمن میں سعودی عرب کے دباؤ اور مداخلتوں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ حالیہ مہینوں میں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یمن کے صدر کے بجائے اس ملک کے فیصلے ریاض میں ہوتے ہیں، اور عام طور سے ریاض کی طرف سے جو موقف اختیار کیا جاتا، صنعاء کی پالیسیوں اور اقدامات میں اس کی جھلک صاف محسوس ہوتی۔ بہرحال یمن میں جو کچھ ہوا ہے اس سے عوامی عزم کا پتہ چلتا ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سازش کی بو آ رہی ہے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ حلقے یمن میں غیر ملکی مداخلت کے مقدمات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں مغربی اور کچھ علاقائی ذرائع ابلاغ افواہوں کا بازار بھی گرم کیے ہوئے ہیں، لیکن انصار اللہ کی قیادت کی دور اندیشی کی وجہ سے امید ہے کہ یہ سازشیں کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔
یہ تھا مقالہ جو روزنامہ جمہوری اسلامی سے انتخاب کیا گیا تھا۔ یہاں لیں گے ایک بریک اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ دہلی اسٹوڈیو میں ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھی جعفری، تو چلتے ہیں جعفری کی طرف اور پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے، میں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیاں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے امریکی ایوان میں خطاب کا معاملہ، ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں اختلافات منظر عام پر۔ سابق تھائی وزیر اعظم کی مواخذے کی منظوری۔ یوکرین مختلف واقعات میں 34 افراد ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے خوش فہمی پر مبنی بجٹ نہ بنایا جائے کے عنوان سے حسن کمال کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس پر مضمون نگار کہتے ہیں، امسال کا بجٹ ایک ماہ میں پیش کیا جانے والا ہے، چونکہ یہ مودی سرکار کا پہلا بجٹ ہوگا، اس لیے سب یہ جاننے کو بیتاب ہے کہ بجٹ وزیر اعظم نریندر مودی کے ڈیولپمنٹ ایجنڈے سے کتنا ہم آہنگ ثابت ہوتا ہے۔ مرکزی سرکار کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ بجٹ وزیر اعظم کے نئے نعرے میک ان انڈیا کو روبہ عمل لانے کے ذریعہ ہوگا اور اسی کی روشنی میں بنایا بھی گیا ہے۔ یاد رہے کہ نریندر مودی نے وزیر اعظم بنتے ہی یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ میڈ ان انڈیا کی پالیسی چھوڑ کر میک ان انڈیا کی پالیسی بنائی جائے گی۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو ساز و سامان بنایا جا رہا ہے، یہ کوشش نہیں کی جائے گی کہ وہ ساز و سامان ہندوستان میں بھی بننے لگے، بلکہ دنیا بھر کے ساز و سامان بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ وہ اپنا ساز و سامان ہندوستان آ کر بنائیں۔ گویا خود کفالت سیلف ریلائنس کو رام رام کہہ دیا جائے گا۔ اشارہ بھی ملا ہے کہ میک ان انڈیا کی کوشش سے جو بیرونی سرمایہ کار یہاں آئیں گے ان کو ٹیکسوں کی بھاری چھوٹ دی جائے گی۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، لیکن بیرونی سرمایہ کار کے لیے صرف اتنی ہی سہولت کافی نہیں، اسے اپنے کارخانوں کے لیے سڑک، پانی اور بجلی بھی درکار ہوتی ہے اور وافر مقدار میں درکار ہوتی ہے، اسے انفراسٹرکچر کہتے ہیں۔ اس کے لیے دھن سرکاری خزانوں سے مہیا کیا جاتا ہے، ہر بار گاڑی یہیں آ کر رک جاتی ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کے اہم سرخیوں کا۔ گجرات میں سرسوتی پوجا کے فرمان پر تنازع۔ شارلی ابدو کے خلاف کراچی میں ہزاروں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ لبنانی فوجیوں سے جھڑپ میں 3 مسلح حملہ آور ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے گھر واپسی جیسی شرنگیز تحریکوں کا مقصد کیا ہے کہ عنوان سے محمد ناصر خان کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، مرکز میں آر ایس ایس کی حکومت قائم ہونے کے بعد سیکولر جمہوری ہندوستان کو پوری طرح ہندو راشٹر بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے لیے سنگھ پریوار کے لیڈروں کی جانب سے کبھی لب جہاد کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ سنگھ کی مرضی و منشا کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں کو ہندو بنا کر گھر واپسی کی تحریک کو ہوا دی جاتی ہے۔ بادی النظم میں اس طرح کی حرکات مضحکہ خیز اور احمقانہ معلوم ہوتی ہیں، البتہ ان کے پیچھے تو بس یہی ایک سیاسی مقصد کار فرما نظر آتا ہے کہ ملک کی دوسری اکثریت کو مسلسل ذہنی کوفت اور خوف و ہراس میں مبتلا رکھا جائے اور اس حکمت عملی سے پیدا ہونے والی ہلچل سے اکثریت طبقے کو دھرم اور سنسکرتی کے نام پر یکجا کر کے اقتدار کو مضبوط رکھا جائے۔ آئین ناظرین، اب کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ دہشت گردوں کو اسلام کا نمائندہ نہ بننے دیں، آیت اللہ خامنہ ای۔ جاپان یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یمنی صد اور وزیر اعظم نے استعفی دیا۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے تذکرہ غربت و عمارت کا کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے، غیر سرکاری تنظیم آکسفم کی حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برسوں کی معاشی قزاد بازاری کے باوجود امیروں کے املاک اور جائیداد میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے 80 امیر ترین لوگوں کے پاس جتنی دولت ہے، اتنی دنیا کے 3.5 ارب غریبوں کے مشترکہ اور مجموعی مال و اسباب سے زیادہ ہے۔ 2010 میں ان مٹھی بھر لوگوں کے پاس 1.3 خرب ڈالر مالیت کی جائیداد تھی، جو صرف 4 سال میں یعنی 2014 میں 1.9 خرب ڈالر کے برابر ہو گئی، یعنی ان کی دولت میں 600 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ سوال یہ کہ کیا اس رجحان میں کوئی تبدیلی آئے گی، یا وہ لوگ جو سپر رچ یعنی غیر معمولی امیر کہلاتے ہیں دولت کے ارتکاز کے سفر کو جاری رکھیں گے، یعنی غریب غریب تر ہوتا رہے گا۔ ناظرین اداری آگے کہتا ہے، فلاحی ریاست کا تصور کہیں سننے کی حد تک ہے، برتنے کے لیے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عوامی اور جمہوری حکومتیں عوام کی عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عوام کے ذریعے وجود میں ضرور آتی ہیں لیکن خواص کی ہوتی ہیں اور خواص کے لیے سرگرم رہتی ہیں۔ بڑے بڑے کارپوریشنوں کو جتنی وراثت حاصل ہوتی ہے، جتنی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں اور جتنے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، ان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین اداری آخر میں کہتا ہے، ایسا نہیں کہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جب تک عوام و خواص کی فکر تبدیل نہیں ہوگی، دنیاوی وسائل پر سب کے حق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور پھر اس کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، امیروں کی حرص و حوص کم نہیں ہو سکتی، اور غریبوں کو غربت کے دلدل میں دھستے چلے جانے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ امیر غریب کے درمیان بڑھتی اور پھیلتی ہوئی خلیج ختم کرنے کے لیے دنیا کو انصاف اور مساوات درکار ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ جعفری آپ کا، یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔کچھ اہم سرخیوں کو شامل کریں گے جو روزنامہ ایران سے انتخاب کی گئی ہیں۔ اسلام کو براہ راست پہنچائیں، نوجوانوں کے نام قائد انقلاب اسلامی کا پیغام۔ اللہ کی موت سے سکتے میں، ایرانی صدر نے تعزیتی پیغام بھیجا۔ ایران کے تجارت بینک سے یورپی یونین کی پابندیاں ختم۔ اخبار ایران نے اپنی سرخی سعودی عرب کے بادشاہ کے انتقال سے تیل کی قیمت میں 1 ڈالر کا اضافہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ ملک عبداللہ کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ایک ملک کے فرما روا تھے، اور ان کے انتقال سے تیل کی قیمتوں پر اثر پڑا اور قیمت مطلوبہ 50 ڈالر سے تھوڑا قریب ہوئی۔ ملک عبداللہ کے انتقال کی خبر کے بعد امریکی تیل کی قیمت 47.36 ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ برینٹ آئل کی قیمت 49.86 ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس طرح سے تیل کی قیمت کو منصوبے کے ساتھ نیچے لانے والے سعودی عرب میں ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا باعث بنا۔ روزنامہ ایران نے ملک عبداللہ کے بعد ایران سعودی عرب تعلقات کا مستقبل عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
سعودی عرب کے سابق فرمانروا ملک عبداللہ کے انتقال کے بعد اس ملک کی خارجہ پالیسی کس طرح کی ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو موجودہ حالات میں سعودی عرب کی خارجہ پالیسی اور علاقے کی سیکورٹی اور خاص طور سے ایران کے مفادات اور سلامتی کے تعلق سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب میں اہم سیاسی مسائل ایسے بااثر لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو مختلف شعبوں میں اس ملک کے سیاسی خطوط کی ترسیم کرتے ہیں، مثال کے طور پر شام، یمن، فلسطین یا پھر ایران کے ایٹمی مسئلے کے امور انہی افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ لوگ پہلے شاہ عبداللہ کی براہ راست نگرانی میں کام اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کے نئے فرمانروا ملک سلمان مستقبل میں کسی حد تک شاہ عبداللہ کی روش کو ہی جاری رکھیں گے اور اس بات کے پیش نظر کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی حمایت کی اس ملک کی پالیسی ناکام رہی ہے، یہ توقع ہے کہ وہ ایران اور عراق جیسے علاقے کے اہم ممالک سے تعلقات کی بہتری کو اپنے ایجنڈے میں شامل کریں گے۔ البتہ تہران اور ریاض کے تعلقات صرف ان دونوں ملکوں کی آپسی دلچسپی کے موضوعات میں شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں بہت سے علاقائی اور عالمی مسائل بھی دخیل ہیں۔ بہرحال اس حساس مرحلے میں جب سعودی عرب کی قیادت نئے ہاتھوں میں آ گئی ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس ملک کی سرکاری پالیسی کا زیادہ واضح طور پر اعلان کیا جائے تاکہ بعض غیر سرکاری حلقے جو ممکنہ طور پر ایران کے سلسلے میں تخریب کارانہ نظریات کے حامل ہیں، سعودی عرب کے نئے فرمانروا کی پالیسیوں سے آگاہ ہو جائیں۔ یہ بات بلا وجہ نہیں ہے کہ ایران کے دوست ممالک شاہ عبداللہ کی موت کے بعد تہران کے رد عمل پر بڑے اشتیاق سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ملک عبداللہ کے انتقال کے سلسلے میں منعقد ہونے والے تعزیتی جلسے میں ایران کی جانب سے ایک اعلیٰ رتبہ وفد کی شرکت دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے سلسلے میں ایک اہم بروقت اصولی اور فیصلہ کن قدم ہوگا۔
اور پھر آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ اسلام آباد سے آج کا جائزہ پیش کریں گے ہمارے ساتھی منتہا، تو چلتے ہیں منتہا کی طرف۔ جی خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ آپ کی میزبان اسلام آباد اسٹوڈیو سے حاضر ہے۔ ناظرین آغاز کریں گے آج کے اپنے جائزے کا روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم سرخیوں سے۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف ملک کی احتجاج، جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں ملین مارچ، فرانس سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ پیٹرول بحران کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے آزادانہ انکوائری کرائی جائے، مشترکہ کمیٹیاں۔ پیٹرول بحران کا ذمہ دار میڈیا اور شہری ہے وزیر پیٹرولیم۔ شامل کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کے اداری کو یہاں، جس کا عنوان ہے دہشت گردی میں ملوث اصل عناصر کی شناخت۔ ناظرین عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے، دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے جماعت الدعوہ سمیت تمام کالعدم جماعتوں کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے کالعدم تنظیموں کی مکمل فہرست سرکاری ویب سائٹ پر جاری کرنے اور پورے ملک میں اس کی تشہیر کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ ناظرین اداریہ میں مزید اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے دیگر تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان اچھے برے طالبان کا فرق ختم کر چکا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو جماعتیں کالعدم قرار پائیں انہوں نے کسی اور نام سے اپنی سرگرمیاں تو جاری رکھیں، تاہم صورتحال کی سنگینی آج ملک کو ایک امتحانی موڑ پر لے آئی ہے، جہاں پوری دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑتے دیکھ رہی ہے، جبکہ یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے اور ملکی بقا اور قومی یکجہتی کا سوال ہے۔ ملکی سالمیت کو دہشت گردی سمیت معاشی، سماجی اور فکری محاذ پر صبر آزما اور اعصاب شکن چیلنجز کے مقابل سرخرو ہونا ہے۔ ناظرین یہاں شامل کریں گے چند سرخیاں روزنامہ اوصاف میں شائع۔ حکومتی اقدامات بے اثر، بجلی و گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ نیشنل ایکشن پلان آنے کے بعد 1,859 افراد گرفتار، 20 مجرموں کو پھانسی۔ گوانتانامو بے ڈائری نے امریکیوں کی درندگی کے راز فاش کر دیے۔ ناظرین یہاں شامل کریں گے یاسر عباسی کے تحریر کردہ تجزیے کا احوال، جس کا عنوان ہے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری مجرمانہ خاموشی۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں، فرانس کے اخبار نے پہلی بار یہ گستاخی نہیں کی، یہ گستاخی بار بار دہرائی جا رہی ہے، جبکہ بار بار ایسی گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو نہ بھڑکایا جائے۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ محبت، امن اور آشتی کا درس دیا ہے، مگر آج ہم مسلمان بھی، خاص طور پر ہمارے حکمران، مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا بھی گوارا نہیں کر رہے کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ ہرگز گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارے نبی کی شان میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی گستاخی کی جائے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماسوائے چند دینی جماعتوں کے علاوہ کسی نے مغرب کی اس حرکت پر آواز نہیں اٹھائی، اور وہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو انسانی حقوق کی علمبردار بنی پھرتی ہیں، انہیں مغرب کی یہ دہشت گردی آخر کار کیوں نہیں نظر آتی؟ اب وقت ہے کہ مسلمانوں کو اپنی آواز کو ان کے خلاف بلند کرنا ہوگا۔ حکومت وقت اور نواز شریف کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اس کی شدید الفاظ میں مذمت کریں بلکہ فرانس سے بھی سفارتی تعلقات کو اس وقت تک منقطع کر دیں جب تک فرانس معافی نہیں مانگتا. گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک ایسا قانون مرتب کیا جائے جس کے تحت آئندہ گستاخی رسول کے مرتکب ہونے والے ممالک سے ہر طرح کے تعلقات کو منقطع کیا جا سکے. ناظرین مزید احوال جانیں گے یہاں روزنامہ نئی بات میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کا. بلوچستان حکومت طرز حکمرانی بہتر بنائے, یہ وقت لڑنے کا نہیں, وزیر اعظم. فرانس مسلمانوں سے معافی مانگے, ملک بھر میں توہین آمیز خاکوں کے خلاف مظاہرے. سینٹ الیکشن لڑیں گے, با اختیار کمیشن تک اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے, عمران خان. اور پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے حسن اقبال کے تحریر کردہ تجزیے کو جس کا عنوان ہے دنیا پر حکومت کا امریکی خواب. حسن اقبال لکھتے ہیں کہ امریکہ اور اتحادیوں نے جس بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بننے والے ہتھیاروں کی وجہ سے عراق پر حملہ کیا تھا ان کا تو کہیں نام و نشان تک نہ ملا, لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اتحادی آگے بڑھے اور افغانستان پہنچ گئے. ان کی افواج کی ایک بہت بڑی تعداد نے افغانستان میں 12-13 سال تک قیام کیا, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ افغانستان سمیت اس خطے میں ابھی تک کم نہیں ہو سکا اور پاکستان اور دیگر ممالک دہشت گردی کا تاحال شکار ہیں. امریکہ کے جانے کے بعد یہ ممالک اپنے طور پر دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں. امریکہ نے تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے جبکہ انہوں نے اپنے اقدامات کا تنقیدی جائزہ سرے سے لیا ہی نہیں, جبکہ امریکی فلسفے کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے کہ وہ پہلے نمبر پر ہیں شاید, اور باقی سب کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے. امریکہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے جبکہ یہ فلسفہ اب انتہائی پرانا ہو چکا ہے اور جدید حقائق سے بھی مطابقت نہیں رکھتا ہے. تجزیہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ امریکہ اب اپنے ارادوں میں کھل کر سامنے آ گیا ہے, وہ دنیا پر صرف اور صرف اپنی برتری ہر طرح سے منوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, جبکہ مزید بعض مبصرین نے بھی امریکہ کی دہشت گردی کے متعلق پالیسیوں پر شدید نکتہ چینی کی ہے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ امریکہ آج بھی اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کا آغاز صدر بش نے 9/11 کے بعد کیا تھا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پاکستانی اخبارات کا جائزہ یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا کاظمی اب آپ سے اجازت چاہے گی, خدا حافظ.
بہت شکریہ آپ کا منتہا. ناظرین لیں گے ایک بریک اور دوبارہ حاضر ہوں گے. اہم سرخیوں اور مقالوں پر نظر ڈالنے کے بعد اب باری ہے بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ سیاسی کارٹونوں کی, تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں.